야, وہی لمحہ بہار زندگی ہے، وہی لمحہ بہار زندگی ہے۔ میرے مرشد محبوب سیدی حسین علی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد الزمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار۔ غم پنہا متاع زندگی ہے، غم پنہا یعنی اللہ کی محبت کا غم جو دل میں چھپا ہوا ہے۔ غم پنہا متاع زندگی ہے، غم پنہا متاع زندگی ہے، رموز عاشقی و بندگی ہے، رموز عاشقی و بندگی ہے۔ پنہا متاع زندگی ہے، رموز عاشقی و بندگی ہے۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جان عالم، میری آنکھوں کی ٹھنڈک جان عالم، تیری چوکھٹ پہ سر افگندگی ہے، تیری چوکھٹ پہ سر افگندگی ہے۔
یعنی آپ کے حضور سجدہ کرنا، اپنی پیشانی اور ناک سر رگڑنا، اللہ کے در پہ سجدہ کرنا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
میری آنکھوں کی ٹھنڈک جان عالم، تیری چوکھٹ پہ سر افگندگی ہے۔
اس میں یہ بھی سبق ہے کہ ہر حالات میں تسلیم و رضا کے ساتھ رہنا اور راضی و رضا رہنا اور شریعت کے احکامات کو خوشی خوشی ادا کرنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا، وہ بھی خوشی خوشی بچتے رہنا، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہی غم ہماری متاع یعنی پونجی ہے، سرمایہ ہے، اور یہی ہماری عاشقی کی دلیل ہے اور بندگی کا طریقہ ہے۔
میری آنکھوں کی ٹھنڈک جان عالم، تیری چوکھٹ پہ سر افگندگی ہے، متاع ہر دو عالم سب کو حاصل، متاع ہر دو عالم سب کو حاصل، جسے حاصل کمال بندگی ہے، جسے حاصل کمال بندگی ہے۔
جس نے اللہ کو جتنا زیادہ راضی کیا وہ اس کا اتنا ہی کمال بندگی اس کو حاصل ہے۔ دولت حاصل کر لینا، سلطنت حاصل کر لینا، اور جاہ اور عشرت حاصل کر لینا، عیش و عشرت کی زندگی، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال ہے اللہ کی رضا، جتنا اللہ کو راضی کر لیا اتنا ہی کمال ہے، اتنا ہی بندہ قیمتی ہے، اور دونوں جہان کی متاع، دونوں جہان کی متاع سے افضل ہے۔
متاع ہر دو عالم سب کو حاصل، جسے حاصل کمال بندگی ہے،
ومن منها متاع زندگی ہے رموز عاشقی و بندگی ہے موانع نظر ہے دست جنوں کے موانع نظر ہے دست جنوں کے بڑے ہی کام کی دیوانگی ہے بڑے ہی کام کی دیوانگی ہے
موانع نے تمام رکاوٹیں تمام ملامتیں جو اللہ کے راستے میں مخلوق ملامت کرتی ہے رکاوٹیں ڈالتی ہے ہنسی اڑاتی ہے اور شریعت کے کاموں میں دخل اندازی کرتی ہے وہ سارے دست جنوں کے نظر ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت دیوانگی کی حد تک دیوانے پن سے کام چلے گا اللہ کے راستے میں یہ سب رکاوٹیں اس کی نظر ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں اس کے آگے
موانع نظر ہے دست جنوں کے بڑے ہی کام کی دیوانگی ہے بڑے ہی کام کی دیوانگی ہے اگر بیگانگی ہے تجھ کو گل سے اگر بیگانگی ہے تجھ کو گل سے چمن میں بھی تجھے افسردگی ہے چمن میں چمن میں ہی تجھے افسردگی ہے
اگر بیگانگی ہے تجھ کو گل سے یعنی گل حقیقی اللہ تعالیٰ سے اگر اللہ سے دور ہو تو چمن میں کتنے گل کھلے ہوئے ہیں زمین میں باغ باغات ہیں خوشنما پھول ہیں رنگینیاں ہیں حسین ہیں سب کچھ ہے عیش و عشرت بھی ہے دولت بھی ہے تو تمہیں اس میں بھی افسردگی حاصل ہوگی اگر تمہیں اللہ سے دوری ہے بیگانگی ہے غیریت ہے اللہ سے غافل ہو اللہ سے دور ہو تو لاکھوں اسباب عیش و عشرت ہونے کے باوجود تم افسردہ رہو گے دل بے چین رہے گا غمگین رہے گا
اگر بیگانگی ہے تجھ کو گل سے چمن میں ہی تجھے افسردگی ہے ہمیں پنہا متاع زندگی ہے رموز عاشقی و بندگی ہے جو ان کی یاد میں گزرا ہے اختر جو ان کی یاد میں گزرا ہے اختر وہی لمحہ بہار زندگی ہے وہی لمحہ بہار زندگی ہے جو ان کی یاد میں گزرا ہے اختر وہی لمحہ ہمارے زندگی ہے وہی لمحہ ہمارے زندگی ہے ہمیں سنہا متاع زندگی ہے رموز عاشقی و بندگی میری آنکھوں کی ٹھنڈک جان عالم تیری چوکھٹ پہ سر افسردگی ہے میری آنکھوں کی جنت جان عالم تیری چوکھٹ پہ سرگردم رہی ہے ہمیں جنہا متاع زندگی ہے رموز عاشقیوں
اصلاح اخلاق، اچھے اخلاق کا حصول اور برے اخلاق سے پاکیزگی تزکیہ حاصل کرنا ایک تخلیہ ہے. کل شکر اور اس کا طریقہ پڑھ کر سنایا تھا، اور وعدہ نبھانے کا وفا یعنی عہد کو پورا کرنا یہ بھی سنایا تھا. یہ وفا ایفا عہد دوبارہ پڑھ کر سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن سوال ہوگا کہ پورا کیا تھا یا نہیں. عہد کا پورا نہ کرنا علامت نفاق کی ہے، جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے. البتہ خلاف شریعت اگر وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرنا درست نہیں. بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ہم وعدے کر لیتے ہیں گھر میں یار دوستوں سے، اس کو بھی نبھانا ضروری ہے، اور بغیر سوچے سمجھے وعدہ کر لیتے ہیں، یا بغیر سوچے سمجھے وقت دے دیتے ہیں، یا سفر کا وقت کم بتا دیتے ہیں، جیسے کہ کہہ رہے ہیں بس ابھی 5 منٹ میں آ رہا ہوں، اور معلوم ہے کہ ابھی اتنا دور ہے یا کوئی کام ہاتھ میں ہے تو 5 منٹ میں پورا ہو بھی نہیں سکتا ہو تو. اور بعض لوگوں کو تو عادت ہے بس 2 منٹ میں آیا. ارے 2 منٹ پہ تو تم گھر سے نکل بھی نہیں رہے ہو، کیا 2 منٹ میں آیا؟ یہ سب خلاف واقعہ باتیں، ان سے بچنا چاہیے، صحیح وقت بتانا چاہیے. یا تو وقت ہی نہ دوں اور فلاں کام سے جانا ہے، آتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں، تو یہ نہ کہو کہ 2 منٹ میں آیا ہے 5 منٹ. بعض دفعہ سفر طویل ہوتا ہے، کہتے بس 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں. کیسے پہنچ جائیں گے 5 منٹ میں یہ نہیں سوچتے، ٹریفک ہے، راستہ ہے، ابھی جا باہر نکلیں گے، گاڑی میں بیٹھیں گے یا سواری جو بھی ہے وہ پکڑیں گے، اور بھی بہت سی باتیں کسی قسم کی بات ہو سکتی ہے. تو ان میں سوچ سمجھ کر بات کرنا چاہیے، وعدہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. ہاں خلاف شریعت کوئی بات منہ سے نکل گئی غلطی سے، بعد میں معلوم ہو گیا کہ یہ بات شریعت کے خلاف ہے، تو اس کو معذرت کر لیں. تو یہ وفائے رہے تھے. اب ہے صبر. حدیث شریف میں وارد ہے کہ صبر نصف ایمان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. انسان کے اندر دو قوتیں ہیں، ایک دین پر ابھارتی ہے، دوسری خواہش نفسانی کو ابھارتی ہے. پہلی قوت کو دوسری قوت پر غالب کر دینے کا نام صبر ہے. سبحان اللہ. دیکھو، تو ایک دین پر ابھارتی ہے اور دوسری خواہش نفسانی کو ابھارتی ہے. دو قوتیں، پہلی قوت یعنی دین پر ابھارنے والی قوت کو خواہش نفسانی والی قوت پر غالب کر دینے کا نام صبر ہے. طریقہ یہ ہے کہ خواہشات نفسانیہ کے تقاضوں پر عمل نہ کریں، اور ذکر اللہ، صحبت اہل اللہ، موت اور قبر اور دوزخ کے مراقبے سے صبر کی طاقت پیدا ہوتی ہے. ذکر اللہ، صحبت اہل اللہ، موت اور قبر اور دوزخ کے مراقبے سے صبر کی طاقت پیدا ہوتی ہے، مگر یہ مراقبات اپنے شیخ کے اجازت سے اور ان کو اطلاع احوال کر کے پھر کرے. ہر ایک کے لیے نہیں کہ اپنا مراقبہ خود تجویز کرنا اس راستے میں مناسب نہیں. خلاصہ یہ ہے کہ نفس کو دین کی بات پر پابند رکھنا اور دین کے خلاف اس سے کام نہ ہونے دینا، اس کو صبر کہتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ نفس کو دین کی بات کا پابند رکھنا اور دین کے خلاف اس سے کام نہ ہونے دینا، اس کو صبر کہتے ہیں. اگر مالدار ہیں تو ایسے دولت والوں کے لیے صبر یہ ہے کہ دماغ خراب نہ ہو، خدا تعالیٰ کو نہ بھول جائے، موت اور قبر کی بے کسی کا دھیان رکھے، غریبوں کو حقیر نہ سمجھے،
ان کے ساتھ نرمی اور احسان کریں. دوسرا موقع صبر کا یہ ہے کہ عبادت کے وقت سستی نہ آنے دیں. پاک نماز ہو یا زکوٰۃ دینا ہو، ایسے موقع پر صبر تین طرح کا ضروری ہے. عبادت سے پہلے نیت درست کریں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہوں، نفس کی کوئی غرض شامل نہ ہو. دوسری یہ کہ عبادت کے وقت کم ہمتی نہ کریں، خوب ہمت سے دل لگا کر سنت کے مطابق عبادت کریں اور دل کو بھی حاضر رکھنے کا اہتمام کریں. تیسری یہ کہ عبادت کے بعد کسی کے سامنے اپنی عبادت کو کہتا نہ پھرے، یہ نہ کہے کہ آج ہم نے بڑا تیر مار لیا اور آج میں نے ہر نماز تکبیر اولی سے پڑھی، آج میں نے فلاں کام کیا، کسی کو بتائے نہیں. تیسرا موقع صبر کا گناہ کے تقاضے کے وقت ہے، اس وقت صبر یہ ہے کہ نفس کو گناہ سے روکے. اور چوتھا موقع صبر کا یہ ہے کہ جب کوئی مخلوق تکلیف دے، برا کہے، تو اس وقت کا صبر یہ ہے کہ بدلہ نہ لے، خاموش رہے اور یہ خیال کرے کہ ہم آج اس کی خطا معاف کر دیں گے تو کل حق تعالی ہماری خطا معاف کر دیں گے. پانچواں موقع صبر کا یہ ہے کہ مصیبت اور بیماری اور مال کے نقصان یا کسی عزیز قریب کے مر جانے کے وقت صبر کرے. اس وقت کا صبر یہ ہے کہ زبان سے خلاف شرع کلمہ نہ کہے، اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہ کرے کہ ایسا مجھ پر ظلم کیوں کیا یا اتنی جلدی ہمارے عزیز کو کیوں موت دے دی، اور نہ بیان کر کے روئے. البتہ طبعی غم سے رونا اور آنسو بہانا اور اس صدمے کا اپنے خاص احباب سے اس نیت سے اظہار کرنا کہ اس سے دل کا غم ہلکا ہو جاتا ہے جائز ہے، کیونکہ بعض وقت بالکل صبر اور خاموشی سے دل کو بیماری لگ جاتی ہے. ایسے موقع پر ان کے ثواب کو یاد کرے اور یہ سوچے کہ سب ہمارے فائدے کے لیے ہے، اور یہ سوچے کہ بے صبری سے تقدیر تو ٹلتی نہیں، ناحق ثواب بھی کیوں کھویا جائے. یہ اشعار ہیں، جب پریشانی پہ مل جاتا ہے اجر، پھر پریشانی پریشانی کہاں، جب پریشانی پہ مل جاتا ہے اجر، پھر پریشانی پریشانی کہاں، کام ہوتا نہیں ہے کوئی مشیت کے بغیر، اور مشیت نہیں ہوتی کوئی حکمت کے بغیر. حسد سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل ہے کہ ان کی خاطر تسلیم سر کیے ہیں. یہ صبر اور اس کا طریقہ پھر پڑھ کے سنا تھا. حدیث شریف میں وارد ہے کہ صبر نصف ایمان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. انسان کے اندر دو قوتیں ہیں، ایک دین پر ابھارتی ہے، دوسری خواہش نفسانی کو ابھارتی ہے. پہلی قوت یعنی دین پر ابھارنے والی قوت کو دوسری قوت یعنی نفسانی خواہشات کو ابھارنے والی قوت پر غالب کر دینے کا نام صبر ہے. طریقہ یہ ہے کہ خواہشات نفسانیہ کے تقاضوں پر عمل نہ کرے اور ذکر اللہ، صحبت اہل اللہ، موت و قبر اور دوزخ کے مراقبے سے صبر کی طاقت پیدا ہوتی ہے. خلاصہ یہ کہ نفس کو دین کی بات پر پابند رکھنا اور دین کے خلاف اس سے کام نہ ہونے دینا، اس کو صبر کہتے ہیں. اگر مالدار ہے تو ایسے دولت والوں کے لیے صبر یہ ہے کہ دماغ خراب نہ ہو، خدا تعالیٰ کو بھول نہ جائے، موت اور قبر کی بے کسی کا دھیان رکھے، غریبوں کو حقیر نہ سمجھے، ان کے ساتھ نرمی اور احسان کرے. دوسرا موقع صبر کا یہ ہے کہ عبادت کے وقت سستی نہ آنے دے، خواہ نماز ہو یا زکوٰۃ، ایسے موقع پر صبر تین طرح کا ضروری ہے. عبادت سے پہلے نیت درست کرے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہوں، نفس کی کوئی غرض شامل نہ ہو. دوسرے یہ کہ عبادت کے وقت کم ہمتی نہ کرے، خوب ہمت سے دل لگا کر سنت کے مطابق عبادت کرے. یہ ہوتا ہے کہ دل نہیں لگتا تو جیسے تیسے پڑھ لیتے ہیں، نہیں، اگر دل نہیں لگتا تو نہ لگے، ہم دل کے غلام نہیں ہیں، ہر کام کو سنت کے مطابق ہی ادا کریں، انشاءاللہ اجر پورا پورا ملے گا. سنت کے مطابق عبادت کریں اور دل کو بھی حاضر رکھنے کا اہتمام کریں. دل کا لگنا فرض نہیں ہے، دل کا لگانا فرض ہے. اگر دل نہیں لگ رہا، بار بار دل کو پکڑ کے اللہ کے حضور حاضر کرو، یہ مشق کرتے رہو، یہ مجاہدہ کرتے رہو، اس مجاہدے پر اجر الگ ہے اور کامیابی کا وعدہ الگ ہے. ایک دن کامیابی بھی ہو جائے گی، دل لگنے بھی لگے گا، لیکن گھبراؤ مت، دل لگانے کی پوری کوشش کرتے رہو اور عبادت کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہو. تیسرے یہ کہ عبادت کے بعد کسی کے سامنے اپنی عبادت کو کہتا نہ پھرے، یعنی دکھلاوا ریا نہ کرے. تیسرا موقع صبر کا گناہ کے تقاضے نہیں. ایک موقع تو یہ ہو گیا کہ مالداری پر غرور نہ کرے اور دماغ خراب نہ ہو اور غریبوں کو حقیر نہ سمجھے اور اس سے گناہوں کے کام نہ کرے, ایک صبر کا یہ ہو گیا. دوسرا صبر عبادات کے اوپر ہے کہ جو عبادات ہیں اس کو اہتمام کے ساتھ وقت کے اوپر ادا کریں. اور تیسرا موقع صبر کا گناہ کے تقاضے کے وقت کا ہے, اس وقت صبر یہ ہے کہ نفس کو گناہ سے روکے. اور چوتھا موقع صبر کا یہ ہے کہ جب کوئی مخلوق تکلیف دے, جیسے کوئی برا کہے, تو اس کا اس وقت کا صبر یہ ہے کہ بدلہ نہ لے, خاموش رہے اور یہ خیال کرے کہ ہم آج اس کی خطا معاف کر دیں گے تو کل حق تعالی ہماری خطا معاف کر دیں گے. پانچواں موقع صبر کا یہ ہے کہ مصیبت اور بیماری اور مال کے نقصان یا کسی عزیز قریب کے مر جانے کے وقت صبر کرے. اس وقت کا صبر یہ ہے کہ زبان سے خلاف شریعت کلمہ نہ کرے, جیسے اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہ کرے کہ ایسا مجھ پر ظلم کیوں کیا یا اتنی جلدی ہمارے عزیز کو کیوں موت دے دی, اور نہ بیان کر کے روئے. یہ بھی جملہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا, یہ کہنا بھی اسی میں آتا ہے. البتہ طبعی غم سے رونا خود بخود جو غم آ جاتا ہے, بعض لوگوں کا عادت ہوتی ہے غم کو سوچ سوچ کے بڑھاتے ہیں, ہائے ہائے کرتے ہیں, یہ غم مفید نہیں ہے, مضر ہے, اس غم کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس غم کا کوئی اجر نہیں ہے. جو طبعی غم ہے اس کو اس پہ صبر کرنے سے اجر ملتا ہے. البتہ طبعی غم سے رونا اور آنسو بہانا اور اس صدمے کا اپنے خاص احباب سے اس نیت سے اظہار کرنا کہ اس سے دل کا غم ہلکا ہو جاتا ہے جائز ہے, کیونکہ بعض وقت بالکل صبر اور خاموشی سے دل کو بیماری لگ جاتی ہے. ایسے موقع پر ان کے ثواب کو یاد کرے اور یہ سوچے کہ یہ سب ہمارے فائدے کے لیے ہے, اور یہ سوچے کہ بے صبری سے تکلیف تو ٹلتی نہیں, ناحق ثواب بھی کیوں کھویا جائے. بے صبری کرے گا اور بول پکے گا تو اس سے جانے والا واپس نہیں آئے گا, جو مصیبت آ چکی ہو واپس نہیں ہوگی, وقت تو گزر گیا, کام ہو چکا, تو بجائے اس کے کہ ہم کچھ کہہ سنتے الٹی سیدھی بات اپنے ثواب کو کھوئے, صبر کر لیں تو ثواب بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی معیت, جس کا وعدہ ہے قرآن پاک میں کہ ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں, جو ایک عظیم الشان دولت ہے, وہ بھی مل جائے گی. جب پریشانی بھی مل جاتا ہے اجر, پھر پریشانی پریشانی کہاں, کام ہوتا نہیں ہے کوئی مشیت کے بغیر, اور مشیت نہیں ہوتی کوئی حکمت کے بغیر. اور حضرت والا کا شعر ہے, حسرت سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں, یعنی طبعی غم ہے لیکن دل ہے کہ ان کی خاطر تسلیم سر کیے ہیں, اللہ کی خاطر تسلیم سر کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمارے ساتھ حالات ہیں وہ ہمارے لیے مفید ہیں. یہ صبر سے متعلق اخلاق حمیدہ ہوا. اب اخلاق رذیلہ ایک پڑھ کر سناتے ہیں, جس کو چھوڑنا ہے, جس سے صفائی کرنی ہے, اپنے قلب کو بچانا ہے. تکبر اور عجب اور یہ ریا, اس سب کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. اب یہ برا اخلاق ایک ہے, خجلت اور تکبر کا فرق ہے. خجلت ایک طبعی انقباض ہے, طبیعت میں پیدا ہو جاتا ہے خود بخود, غیر اختیاری ہوتا ہے, جو خلاف عادت کام کرنے سے یا حالت پیش آنے سے نفس پر وارد ہوتا ہے, اور صادق کو بعض اوقات غایت احتیاط کے سبب اس پر شبہ تکبر کا ہوتا ہے, کیونکہ طبعی طور پر پیدا ہو جاتا ہے اس لیے ایسا لگتا ہے کہ تکبر ہے, مگر در حقیقت تکبر نہیں ہوتا. اور معیار اس کا یہ ہے کہ جس طرح یہ شخص ایک خصیص اور ذلیل کام سے شرماتا ہے, اگر کوئی شخص اس کی بہت زیادہ اکرام اور تعظیم کرے تو بھی اس کو اسی طرح کا انقباض ہوتا ہے یا نہیں, اگر ہوتا ہے تو خجلت ورنہ تکبر ہے. پس نفس کی تعویل سے ہوشیار رہے کہ یہ تکبر کو بھی خجلت میں شامل نہ کر لیں. تفصیلی علاج اپنے شیخ اور مربی سے دریافت کریں. اور تواضع اور تکبر میں فرق بھی بتایا ہے کہ حضرت خامی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کبھی تکبر بصورت تواضع ہوتا ہے, یعنی تواضع اس لیے کرتا ہے کہ لوگ ہم کو بڑا سمجھیں. اس کی علامت یہ ہے کہ تواضع کے بعد اگر لوگ اس کی عزت اور تعظیم نہ کریں تو برا مانتا ہے, اور صلی اللہ اور اصلی اللہ والے اپنے کو تعظیم کا مستحق خود ہی دلی سے نہیں سمجھتے, وہ سمجھتے ہی نہیں, کبھی توقع بھی نہیں رکھتے کسی سے کہ ہماری عزت و اکرام کریں گے. یہ تکبر اور تواضع بصورت نہیں, تکبر بصورت تواضع ہے. تواضع میں بھی بعض اوقات تکبر چھپا ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. سمجھ میں آ گئی بات؟ خجلت اور تکبر کا فرق پھر پڑھ کے سناتا ہوں. خجلت ایک طبعی انقباض ہے, جو خلاف عادت کام کرنے سے یا حالت پیش آنے سے نفس پر وارد ہوتا ہے, اور سالک کو بعض اوقات قائد احتیاط کے سبب، یعنی کوئی کام ایسا ہے جس کو عادت نہیں کرتا، اب اس کو کرنے سے جو ہے وہ ایک طبعی انتباہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ کام میں کیوں کروں، تو اس کو شبہ ہوا کہ یہ میں کام نہیں کرنا چاہ رہا تو یہ کہیں تکبر تو نہیں ہے میرے اندر، تو اس کو جانچنے کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ جس طرح یہ شخص ایک خصیص اور ذلیل کام سے شرماتا ہے، یعنی کوئی نیچ طریقے کا کام کوئی اگرچہ وہ جائز ہو تو بھی کہ وہ اس سے شرماتا ہے، تو اگر کوئی شخص اس کی بہت زیادہ اکرام اور تعظیم کرے تو بھی اس کو اسی طرح کا انقباض ہو، کیونکہ اپنے آپ کو اندر تو حقیر سمجھے، لیکن اگر کوئی تعظیم کرنے سے خوش ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر یہ خجلت نہیں ہے، اس کو تکبری ہے، تو اس کا یہ جانچنے کا یہ طریقہ بتایا، بس نفس کی تعویل سے ہوشیار رہے کہ یہ تکبر کو بھی خجلت میں نہ شامل کر لے، تفصیلی علاج اپنے شیخ اور مربی سے دریافت کرے، اور تواضع میں تکبر کیسے ہوتا ہے، حضرت تھانوی نے ارشاد فرمایا کہ کبھی تکبر بصورت تواضع ہوتا ہے، یعنی تواضع اس لیے کرتا ہے کہ لوگ ہم کو بڑا سمجھیں، اس کی یعنی لوگ کہیں گے کہ اوہو بڑے متواضع ہیں یہ، تو یہ اندر ہی اندر اصل میں اس کے تکبر چھپا ہوا ہے، ظاہر میں تواضع ہے اور حقیقت میں اس کی تکبر ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ تواضع کے بعد اگر لوگ اس کی عزت اور تعظیم نہ کریں تو برا مانتا ہے، اور اصلی اللہ والے اپنے کو تعظیم کا مستحق نہیں سمجھتے، یعنی جن کے اندر تکبر نہیں ہے وہ اس یہ سوچ میں نہیں رہتے کہ کوئی ہماری تعظیم کرے، ہم کو کوئی پہچانے، کوئی سلام کرے، بس یہ ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تزکیہ نفس کی توفیق نصیب فرمائے، اخلاق حمیدہ سے نواز دے اور اخلاق رذیلہ سے ہم کو اللہ چھٹکارا نصیب فرمائے، اے اللہ 100% اخلاق حمیدہ اخلاق حسنہ عطا فرما دے، اور 100% قلوب کی صفائی کی توفیق نصیب فرما دے، برے برے اخلاق سے، گندے اخلاق سے، گناہوں سے اللہ ہم سب کو بچا دے، اور اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے، اور صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.